Selamünaleyküm.
ولا نشرك به شيئا
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سورة آل عمران آيات 63 سورة آل عمران حق اور باطل کے درمیان مجادلے کو تین مختلف ادوار کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے اور ان ادوار کی ایک خاص ترتیب مقرر ہے. سب سے پہلے استدلال کا دور ہے, سب سے پہلے حجت کا اور اتمام حجت کا عرصہ ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ آل عمران اس دور میں اپنے مخالفین سے بحث مباحثے میں مصروف دکھاتی ہے اور بڑے بھاری اور قوی استدلال کے ذریعے اور ناقابل تردید حجت کے ذریعے ان مخالفین کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی راہ دکھاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ کجبیسی میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ہر پڑھنے والے پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے یہ مخالف فریق اب دلیل استدلال حجت عقل و خرد کے ذریعے بات کو سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اس وقت لا حجت بیننا و بینکم کا اعلان ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد تمہارے بڑوں اور تمہارے سربراہوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے سربراہوں کے درمیان حجت کا دور ختم ہو چکا. پھر مباہلے کی بات چلتی ہے. پھر پہلی مرتبہ قرآن کریم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرماتا ہے کہ رابطے اب بھی قائم رہیں گے مگر اور نوعیت کے رابطے بن کر قائم ہوں گے. اب ان کو تو مباہلے کا چیلنج دے اور ان سے کہہ کہ جو فیصلے استدلال کی دنیا میں طے نہیں ہو سکے وہ آسمان کی عدالت میں پیش کیے جائیں اور آسمان سے ان کے فیصلے چاہے جائیں. جماعت احمدیہ میں بھی, جماعت احمدیہ کی اس تاریخ میں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہر ہوئی, ہم نے انہی تینوں ادوار کو, انہیں دو ادوار کو اسی طرح یک کے بعد دیگر رونما ہوتے دیکھا. مباہلے کے دور کے بعد بظاہر یہ احساس شروع کرتا ہے کہ اب رابطے کلیتاً منقطع ہو چکے ہیں مگر قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رابطے منقطع نہیں ہوتے بلکہ ایک نئے دور میں داخل ہو جاتے ہیں. چنانچہ اصل بظاہر یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ جب عدالت عالیہ یعنی خدا تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ پیش کر دیا گیا کہ اب پھر کون سے رابطے کی راہ باقی رہ جاتی ہے, مگر جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ مباہلے کے بعد کی آیت ہے اور مباہلے کے بعد خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اب یہ تیسری قسم کی رابطے کی صورت اختیار کرو. حجت کی راہ ختم ہو گئی, مباہلے کا اثر دیکھ لیا گیا, اب تم ان سے کہہ جا کتاب تال اور کلمت ان سوائن بینانا وغیرہ. بہت ہی عظیم الشان پیغام ہے, یعنی حکمتیں ہیں ان قوموں کے لیے جو دوسری قوموں سے کسی نظریاتی دنیا میں نبردازما ہوتی ہیں. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ نام تو نہیں لیا گیا مگر مخاطب آپ ہی کو فرمایا گیا ہے, تو اب ان سے کہہ دے کہ اہل کتاب اختلافی باتیں اب بھول جاؤ, اختلاف طے کرنے کی دو ہی راہیں تھیں, ایک استدلال کے ذریعے, دوسرے خدا تعالیٰ کی عدالت میں بات کو پہنچا کر. یہ دونوں راہیں ہم نے اختیار کر لی. اب تعاون کی بات کرو, ان باتوں میں تعاون کی بات کرو جن پر ہم دونوں یقین رکھتے ہیں, جہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. جو باتیں تمہیں بھی درست تسلیم ہیں اور جو باتیں ہمیں بھی درست تسلیم ہیں, ان میں روٹنے کا کیا مقام ہے, ان میں روٹنے کی کیا روٹنے کا کیا جواب بنتا ہے. آپس میں تعلقات کو اب اس اصل پر استوار کرو کہ جو اچھی باتیں تم بھی تسلیم کرتے ہو اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, تم بھی انہیں حق سمجھتے ہو اور ہم بھی انہیں حق سمجھتے ہیں, ان اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور بنی نوع انسان کے فائدے کی کوئی صورت بنائیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بھی انہی تین ادوار کی صورت میں یک کے بعد دیگر ظاہر ہوئی, اور آپ کی ساری زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ آپ کے جہاد کا آغاز مجادلے سے ہوا اور مناظرے سے ہوا اور استدلال سے ہوا اور حجت سے ہوا. چنانچہ ابراہیم احمدیہ آپ کی وہ پہلی کوشش تھی جس کے ذریعے آپ نے اسلام کو اسلام کے مد مقابل لوگوں کے سامنے بڑے بھاری استدلال اور برہان کے ذریعے پیش کیا. جب یہ دور اپنے طبی نقطۂ معراج کو پہنچا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ اب مناظروں سے فائدہ کوئی نہیں, تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اب میں مزید مناظروں میں نہیں جاؤں گا. تب آپ نے مباہلے کا طریق اختیار کیا, اور یہ مباہلے کا دور بھی ایک لمبے عرصے تک جاری رہا, اور اس کے نتائج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس رنگ میں بھی ظاہر ہوئے, آج تک جماعت ان سے استفادہ کرتی چلی جا رہی ہے, اور آئندہ ہمیشہ اس عظیم شان مباہلے کے دور سے ہمیشہ جماعت استفادہ کرتی رہے گی. اس دور کے اختتام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی تیسری راہ اختیار کی جو قرآن کریم میں دکھائی تھی, اور آپ کا آخری پیغام اپنے معاندین اور مخالفین کے نام پیغام صلح کا پیغام تھا, یعنی وہ پیغام جو آپ کے آخری رسالہ پیغام صلح میں دبا ہوا. لیکن اس سے پہلے آپ نے مختلف رنگ میں بارہا دشمنوں کو تعاون کی طرف بلایا اور یہ پیشکش کی, خصوصیت سے مسلمانوں کو, کہ جن باتوں میں تم بھی ایمان رکھتے ہو اور میں بھی ایمان رکھتا ہوں, جن باتوں میں تم بھی اسلام کے لیے خیر خواہی کے خواہاں ہو اور ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں, اور میں بھی خیر خواہی کا خواہاں ہوں اور تمہیں اس بارے میں مجھ سے کوئی اختلاف نہیں, ان باتوں میں مل کر اسلام کی خدمت کیوں نہ کریں, اور اگر مل کر خدمت نہیں کر سکتے تو کم سے کم تم مجھ سے لڑنا چھوڑ دو, مجھے کچھ ایسا مدد دو کہ میں تنہا اسلام کے ایک جری پہلوان کی طرح اسلام کے ہر دشمن کے مقابلے کے لیے ہر لڑائی کے میدان میں نکل کھڑا ہوں. تم اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو, لیکن دشمنی اور فساد سے اپنے ہاتھ روک لو اور پیچھے پیچھے سے خنجر بھونکنے کا کام بند کرو. یہ آپ کا پیغام تھا جو مختلف شکلوں میں, مختلف وقتوں میں, مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا, اور آخر اس رسالے پر منتج ہوا جس کا نام پیغام صلح ہے. اور اس میں آپ نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں, دنیا کی تمام قوموں کو قدرے مشترک پر اکٹھے ہونے کی دعوت دی اور فرمایا کہ امن اور صلح اور آشتی کے ساتھ ہم بھلائی کی خدمت کریں اور فساد کو دنیا سے مٹا دیں, ان نیک کاموں پر اکٹھے ہو جائیں جن نیک کاموں کو ہم سب نیک کام ہی سمجھتے ہیں. بس دیکھیے اسلام کتنا عظیم شان مذہب ہے, اور اسلام اور قرآن کریم کی ایک ایک صورت کتنی حیرت انگیز گہرائیاں اپنے اندر رکھتی ہیں. سورہ آل عمران کا آپ نے بارہا مطالعہ کیا ہوگا, لیکن شاید بھی کبھی یہ خیال گزرا ہو کہ ایک مومن کے مجاہدے کی ساری زندگی کو تین ادوار میں سمیٹ کر یہ پیش کر رہی ہے, اور ہر دور کا دوسرے دور کے ساتھ ایک طبی تعلق ہے, اور اس ترتیب کو بدلا نہیں جا سکتا. اگر انسان کے دماغ کی بات ہوتی تو اس نے مباہلے کو سب سے آخر پر رکھنا تھا اور وہاں بات توڑ دینی تھی, مگر یہ خدا کا حکیمانہ کلام تھا جہاں انسانی استدلال کو راہ نہیں ہے, انسانی استدلال وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. چنانچہ کیسی عظیم شان ترتیب قائم کی ہے کہ بنی نوع انسان کے درمیان کبھی بھی روابط منقطع نہیں ہوں گے, مباہلے تک بات پہنچنے کے بعد بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرنا ایک مومن کا فرض ہے, اور اسی خاطر مومن کو کھڑا کیا گیا ہے. پس جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے, اگر کسی دل میں یہ وہم پیدا ہو رہا ہو کہ اب مباہلہ ہو چکا, اب ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا, اب ہمارے تعلقات ٹوٹ گئے, اب جدائیوں کی فصیلیں عائد ہو گئی, تو یہ خیال جھوٹا ہے. یہ تین مجادلوں کا دور بار بار ظاہر ہوتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خلافتوں میں بھی یہ دور اسی شکل سے اسی ترتیب سے ظاہر ہوتا رہا ہے, اور گزشتہ اسلام کی تاریخ میں بھی ہمیں اسی قسم کے نظارے ملتے ہیں کہ رابطے کبھی بھی نہیں ٹوٹے, اور جب بھی رابطے دوبارہ قائم ہوئے اسی تدریج سے اور اسی ترتیب سے قائم ہوئے. پہلے برہان کو استعمال کیا گیا اور استدلال کو استعمال کیا گیا, پھر خدا کی عدالت میں مقدمے پیش ہوئے, اور بالآخر اس قدر مشترک کی طرف قوموں کو بلایا گیا جو سب کے ایمان کا مشترک جز ہے. اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے مجادلے کا دور ختم نہیں ہوا, اور میں تمام عالمگیر جماعت کو اس طرح متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے روٹھے ہوئے, اپنے ناسمجھ غلط فہمیوں میں مبتلا بھائیوں کو یہ نہ کہا کریں کہ اب ہم نے تمہارا معاملہ عدالت عالیہ میں پہنچا دیا ہے, اب اپنی ہلاکت کا انتظار کرو. ہمیں ہرگز ہلاکت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, ہمیں مارنے کے لیے نہیں, ہمیں زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ وہ جماعت احمدیہ کی بنیادی شخصیت ہے, مرکزی شخصیت ہے, جس پر کسی قیمت پر آنچ نہیں آنے دینی چاہیے. اس لیے اپنے تعلقات کو منقطع نہ کریں, اپنے تعلقات کو بڑھائیں, ان میں زیادہ محبت پیدا کریں, زیادہ خلوص پیدا کریں, اور ایسی نیکی کی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائیں جن میں ان کے اور ہمارے درمیان عقائد کا کوئی اختلاف نہیں. اس پہلو سے اگر آپ اسلام کی تعلیم کا جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 72 فرقے جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور مختلف قسم کے عقائد پر ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں, بنیادی نیکی کے تصور میں ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح متحد اور متفق ہیں. بنیادی نیکی کا تصور ہر جگہ ایک ہی ہے. اخلاق حسنہ کے تصور میں الا ماشاءاللہ سوائے اس کے بعض مزاج بگڑ چکے ہوں, بعض فطرتیں مسخ ہو چکی ہوں, کوئی فرق نہیں. پاکستان میں بھی جہاں مسلمان علماء نیکی کے تصور کو بھی مروڑ تروڑ کر اور مسخ کر کے اہل پاکستان کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور یہ بتانے کی اور یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے نام پر کسی کی جان لینا, ظلم کرنا, عورتوں پر ہاتھ اٹھانا, ان کی عزتیں لوٹنا, لوگوں کے گھر جلانا, ان کے مال لوٹنا, اور ہر طرح سے خدا کے نام پر نفرتیں پھیلانا جائز ہے, بلکہ باعث ثواب ہے. ان لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام الناس کا مزاج ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کرتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر شریف النفس اور منصف مزاج انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جماعت کو اس بات سے متوجہ کیا تھا کہ پاکستان کے چند علماء کی شدید دشمنی اور شدید انعت کے نتیجے میں آپ جو دکھ محسوس کرتے ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اس دکھ کے رد عمل میں پاکستان کے سادہ لوگ مسلمان عوام کے خلاف اپنے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. ہمارا واقعہ یہ ہے کہ ان کا مزاج سادگی کے ساتھ اسلام پر ہے، اور ان میں سے بھی ایک بہت ہی تھوڑا طبقہ ہے جو ان علماء کی بات پر کان دھرتا اور ان کے کہنے پر قتل و غارت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ورنہ قوم کی بڑی بھاری اکثریت، ایسی ہے جو ان کی باتیں سنتی ہے اور ان پر کان نہیں دھرتی. ایسی بھاری اکثریت جس کے دل میں ان کے جھوٹ سن سن کر آپ سے شدید نفرت بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اس بات کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جھوٹوں کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بھاری اکثریت پاکستان میں ایسی ہے جس نے مسلسل الزام تراشیاں دیکھ کر اور بہتان سن سن کر جماعت کی ایک ایسی خوفناک تصویر دل میں بٹھا لی ہے کہ وہ اس تصویر سے نفرت کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی فطرت کی سچائی جو صدیوں سے اسلام نے ان کے اندر داخل کر کے ان پر اس کی موت اسلام کی سچائی کی چھاپ لگا دی ہے، وہ سچائی ان کو بتاتی ہے کہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن خدا کے نام پر خون خرابہ، خدا کے نام پر قتل و غارت، خدا کے نام پر فساد، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. بس وہ اپنے علماء کی اس آخری دعوت کو رد کر دیتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے الزامات کو قبول کرتے ہیں. یہ وہ ایسی چیز ہے جس جو ایک گہرے تجزیے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. بس یہ ممکن ہے اور ایسا ہے، عملاً ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بھاری اکثریت آپ سے نفرت کرنے کے باوجود ظلم پر آمادہ نہیں، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ظلم میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے علماء کی باتوں میں لگ کر جماعت احمدیہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی نفرت بھی ان کے بھولے پن کی دلیل ہے، ان کی سادگی کی دلیل ہے. ان کی نفرت میں بھی دراصل بنیادی طور پر ایک محبت کار فرما ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مسلمان کو اتنی محبت ہے کہ خواہ اسے دین کا کچھ بھی علم نہ ہو، خواہ وہ کبھی نماز کے قریب تک نہ پھٹتا ہو، خواہ اس نے کبھی محرمات سے پرہیز نہ کیا، خواہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ سے محبت اس کے ایمان کا جز ہے، اس کے رگ و پے میں ترستا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میں خواہ کچھ بھی نہ کروں یا ہر قسم کے گناہ کروں، یہ محبت میری بخشش کا مجھے بن جائے. پس دشمن جب آپ پہ حملہ کرتا ہے تو اس محبت کی راہ سے حملہ کرتا ہے، اور یہی محبت ہے جب وہ زخمی ہوتی ہے ان کے نزدیک ہمارے واقعہ کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں. ان کی سادگی ہے، ان کی جہالت ہے، ماحول کی بدبختی ہے، حکومت کی بدنصیبی ہے کہ جھوٹ کو پرورش کرنے کی کھلی اجازت دیتی اور جھوٹ کی تشہیر کی سرپرستی کرتی، لیکن ان عوام کا اس کا کوئی قصور نہیں. بس ان کو تعاون کے لیے ضرور بلائیں، ہر ایک کام میں ان سے تعاون کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، خواہ اس تعاون کی راہ میں آپ کو قربانی بھی دینی پڑے. یہ ہمارے واقعہ ہے کہ جہاں نفرتیں پنپ رہی ہوں وہاں تعاون کی وجہ سے بھی بعض دفعہ قربانیاں دینی پڑتی. ابھی حال ہی میں بہاولپور سے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں احمدی طالب علموں کی اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو علاقے میں محض بری نو انسان کی خدمت کے لیے کیمپ لگایا کرتی تھی اور غریب اور نادار مریضوں کے لیے دوائیاں بھی خود لے کر جاتی تھی تاکہ انہیں ان کی تشخیص بھی کرے اور مفت علاج بھی مہیا کرے، ان میں سے ایک ٹیم کے متعدد افراد اس الزام میں قید کر لیے گئے ہیں کہ تم نے یہ خدمت خلق کا کیمپ کیوں لگایا ہے, اس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہیں اور ان کی بڑی سخت بے عزتی ہوئی ہے, ان کو حد سے زیادہ ان کی دلالائی کی گئی ہے. احمدی اٹھ کے بڑی نو انسان کی خدمت کے لیے لگے, جو بھی بہانہ بنایا گیا, جو بھی اسے تلاش کیا گیا, بنیادی نقطہ یہی ہے کہ علماء اس بات پر آگ بگولا ہو گئے کہ احمدی بڑی نو انسان کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں. بس نیکی پر تعاون سے بھی سزا ملا کرتی ہے بعض اوقات, لیکن یہ سزا ہمارے مقدر میں ہے, یہ سزائیں ہمارے راستہ روک ہمارے راستے روک نہیں سکتی. اس لیے اور جو چاہیں حکمت کی راہ اختیار کریں, نیکی میں تعاون کی راہ میں اگر بغض حائل ہو, اگر تعصبات حائل ہوں, اگر نفرتیں حائل ہوں, اگر دکھ بھی اٹھانے پڑیں, تو نیکی میں تعاون سے باز نہیں آنا, بلکہ اس تعاون کے دائروں کو بڑھاتے چلے جانا ہے. یہ کام احمدی کو صرف پاکستانی میں نہیں, ساری دنیا میں کرنا ہے, اور ہم سب دنیا میں مختلف رنگ میں کر رہے ہیں. لیکن اب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, ہم تیسرے دور میں داخل ہوئے ہیں, تو اپنے بھائیوں کو اب یہ پیغام نہ دیں کہ آؤ اور ہم سے بیٹھنے کرو. اگر کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دور پھر شروع ہو جائے گا, یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت عبدالس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواہلے کے بعد تعاون کے لیے بلایا تو پھر ہمیشہ کے لیے مناظرے کی راہ بند ہو گئی. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان ادوار میں مجادلے بار بار حرکت میں آتے ہیں, انہی ادوار میں اسی ترتیب سے بار بار روحانی اور مذہبی مقابلے ہوا کرتے ہیں. بس یہ ترتیب پھر بھی جاری ہوگی, مگر اس وقت ہم جس دور میں ہیں یہ تیسرا دور ہے. بس قرآن کریم کی حکمت کے پیغام کو سمجھیں, اور اس میں گہری حکمت پوشیدہ ہے. اس پیغام میں ہمارے لیے بہت ہی فوائد مزمن ہیں. ہر موسم کے مطابق کام کیے جاتے ہیں, موسم کے مطابق فصلیں بوئی جاتی ہیں, موسم کے مطابق باغ لگائے جاتے ہیں, اور موسموں کے مطابق ہی فصلوں کو پھل لگتے ہیں اور باغوں کو پھل لگتے ہیں. اب موالے کے بعد یہ موسم آ گیا ہے کہ آپ نیکیوں میں تعاون کی پیشکش کریں, اور دوبارہ اپنے اٹھے ہوئے بھائیوں میں تعاون کی راہ سے داخل ہوں, ان کی خدمتیں کریں, اور اچھے کاموں میں ان کو خدمت کے لیے بلائیں. کیونکہ تعاون سے مراد یہ نہیں کہ یکطرفہ خدمت کریں. یہ وہ پہلو ہے جسے جماعت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر وہ کیمپ لگانے والے ہیں جی لفظ تعاون پر غور کرتے اور ان کو یہ پیشکش کرتے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں, آؤ دوسرے ہم ڈاکٹر ہو جو ایم بی نہیں ہو, دوسرے نیک دل طالب علم ہو جو کچھ طبابت کا فن جانتے ہو, تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. بڑی نو انسان کی بھلائی کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم مل کر ان کی خدمت کریں, اور کوئی اختلافی عقائد زیر بحث نہ لائیں. تو قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق ہوتا, اور اس صورت میں آپ کی حفاظت کے بھی بہتر سامان ہوتے ہیں. بس اب تعاون کی راہ کو اختیار کریں, کیونکہ تال و علاقے و انصاف سوائم بینا نا و بینا کن میں دراصل تعاون کی تعلیم دی گئی. چنانچہ سورہ آل عمران کے بعد سورہ مائدہ میں کسی مضمون کو تعاون کے رنگ میں کھول کر بیان فرما دیا گیا, جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور وہ مضمون جس کی انتہا تال و الا کلمت پر ٹوٹی تھی, اسے قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے آغاز میں پھر اٹھا لیا اور ان لفظوں میں مخاطب ہوا, ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
دیکھیے کیسے مضمون کتنی وضاحت کے ساتھ اور کتنی عمدگی کے ساتھ جماعت احمدیہ کے حالات پر ثابت آتا ہے. آپ نے بار بار امت محمدیہ کے لیے قربانیاں دی, تمام دنیا میں اسلام کے جہاد کا آغاز اس دور میں جماعت احمدیہ نے کیا, ملک ملک اور بر اعظم سے بر اعظم اس جہاد کو پہنچایا. جب آپ میدان میں اس خدمت کے لیے نکلے تھے تو اور کوئی بھی آپ کا شریک, کوئی ساتھی, کوئی رفیق نہیں تھا, کوئی تیل کی دولت سے امیر ہونے والی اسلامی مملکت نہیں تھی جس کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے نکلے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ سارا میدان احمدیوں کے سوا خالی پڑا. احمدی تھے جو اس میدان میں ہر طرف آگے بڑھ گئے, غریب تھے, کمزور تھے, بے طاقت تھے, لیکن اس کے باوجود وہی تھے جو اسلام کے مجاہد بن کر ان میدانوں میں ہر طرف پھیل گئے ہیں. افریقہ بھی پہنچے, یورپ بھی پہنچے, امریکہ بھی پہنچے, چین بھی پہنچے, جاپان بھی پہنچے. جہاں جہاں احمدیت کے جالوں کو خدا نے توفیق بخشی وہ اسلام کا پیغام لے کرنے کے کھڑے ہوئے, کوئی اور میدان میں نہیں. پھر دور پدوار بدلے, پھر دولتیں عطا ہوئیں بعض ایسے ملکوں کو جو دوسرے ممالک کے محتاج تھے, خدا نے ان کو مالی لحاظ سے اپنے خاص فضل کے ساتھ اتنا نوازا کہ ان کے خزانے بھر گئے, ان کے خزانے بھر بھر کے بہنے لگے, ان کی دولتوں سے غیروں کے خزانے بھر گئے اور ساری دنیا میں ان کو ایک دولت کی ایسی طاقت نصیب ہوئی جس کے ذریعے اگر وہ چاہتے تو بہت اچھے اچھے کام کر سکتے تھے. مگر بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد پھر اور یہ دور جو آپ کے تنہا خدمت کا دور تھا یہ دور ختم ہوا اور بہت سے اسلام کی خدمت کرنے والے اس میدان میں آئے اور جب آپ کے ساتھ رقابت شروع ہوئی, جب آپ کے ساتھ مقابلے شروع ہوئے تو دو طرح سے انہوں نے آپ کا مقابلہ کیا. یعنی بجائے اس کے کہ تعاون علی البر والتقوی سے کام لیتے, انہوں نے نیکیوں میں آپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. یہ دور بھی سمجھنے کے لائق ہے اور توجہ کے لائق ہے تاکہ آپ اس کی روشنی میں اپنے لیے بہتر رائے عمل تجویز کر سکیں. یہ وہ دور ہے جس میں یہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ اب ہمیں خدا نے توفیق دی ہے, ہم بھی اسلام کی خدمت کریں گے, ہم بھی ان سب میدانوں میں احمدیوں کا مقابلہ کریں گے اور زیادہ بلند آواز سے, زیادہ دلکش آواز سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے جس اسلام کو ہم اسلام سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے آپ کی رائے روکنے کی کوشش کی, ہر نیکی کی راہ میں کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ صرف ہم نیکی کریں گے, تمہیں نیکی نہیں کرنے دیں گے. آپ کی نمازوں کی راہوں میں حائل ہو گئے, آپ کی اذانوں کی راہوں میں حائل ہو گئے, آپ کے کلمے کی راہ میں حائل ہو گئے, آپ کی حج کی راہ میں. حج چونکہ عبادتوں کا معراج ہے اس لیے قرآن کریم نے حج کے مضمون میں یہ سارے مضامین بیان فرما دیے. فرماتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قومٍ ان صدوکم عن المسجد الحرام. اے خدا کے سچے اور مخلص بندو, یاد رکھو کسی قوم کی یہ دشمنی کہ اس نے تمہیں نیکی کے معراج سے روک دیا ہے, وہ تمہارے اور حج کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے اور تمہاری حج کی راہیں بند کر دی. یہ بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ ان سے تم کسی قسم کی زیادتی کرو. یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح احمدیوں کو سامنے رکھ کر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور احمدیوں کو مخاطب ہو کر ایک نصیحت کر رہی ہے. فرمایا ان کی سب دشمنیوں کے باوجود اس کے کہ انہوں نے تمہاری نیکی کی ہر راہ روکنے کی کوشش کی ہے, تعاونوا علی البر والتقوی, تمہاری شان یہ ہے, یہ میرا تمہیں پیغام ہے اور یہی میری تم سے توقعات ہیں کہ تم
नेकी की हर बात में इन लोगों से ताबून करोगे, जो नेकी की हर बात में तुम्हारे से दुश्मनी कर रहे हैं, और अदम ताबून नहीं बल्कि नेकी की राहें रोकने के लिए छातियां तान के तुम्हारे सामने खड़े हो, तुमने ऐसा नहीं करना। वला ताबून वल इस्म वल उदवान, गुनाहों में और ज्यादतियों में इनसे ताबून नहीं करना। अब ये दोनों पैगाम दरअसल जमात अहमदिया की इस दौर पर कमाल सदाकत के साथ और कमाल शान के साथ और कमाल वजाहत के साथ इतला पा रहे हैं। पैगाम यह है कि जब तुमसे ये बदी की तवक्को रखते हो, जब इस बात में ताउन मांगे कि तुम मस्जिदों पर लिखे हुए कलेमात मिटा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा दो, बिस्मिल्लाह के लिखे हुए फ्लैग उतारने को, या सीने से वो बैग नोच लो जिन पर खुदा का नाम लिखा हुआ है, या मस्जिदें आबाद करनी बंद कर दो, या नमाजें पढ़नी खत्म कर दो, हर किस्म की नेकियां जिनके मुतल्लिक ये तुमसे ताउन मांग रहे हैं और कहते हैं हमसे ताउन करो, और अमन की खातिर और फसाद को दूर करने की खातिर तुम इन सब नेकियों से बाज आ जाओ, फिर हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इस मुल्क में अमन कायम करते हैं। फरमाया ये वो बातें हैं जिनमें इनसे हर किस ताबुन नहीं करना, किसी कीमत पर इनसे ताबुन नहीं करना। हां, नेकियों में ताबुन के लिए अब भी ये अपने आप को इनके सामने पेश करो, और हर वो अच्छी बात जो ये करते हैं उसमें आगे बढ़कर इनके हाथ बटाने की कोशिश करो। बस दुनिया में जहां जहां भी इस्लाम के गैर कौमों से मुकाबले हो रहे हैं, या बनी नौ इंसान की हमदर्दी में किसी किस्म के इज्तमाही काम की इज्तमाही कोशिश की जरूरत है, वहां जमात अहमदिया को अपने दूसरे मुसलमान भाइयों से खसूसियत के साथ ताउन करना चाहिए, और तमाम अहले किताब के साथ भी खसूसियत से इस बारे में ताउन करना चाहिए। मगरबी दुनिया में ईसाई हों या यहूदी हों, जहां वो नेकी का काम करते हैं, जमात अहमदिया को आगे बढ़कर उनसे ताउन करना चाहिए। जहां भी मुसलमान तंजीमें किसी किस्म का नेकी का काम कर रही हैं, अपने आप को पेश करना चाहिए और उनसे ताल्लुकात को दोबारा कायम करना चाहिए। बस मैं उम्मीद रखता हूं कि कुरान करीम के इस वाज़ेह पैगाम को समझने के बाद जमात अब ताबन अल बिर व तकवा के दौर में दाखिल होगी और बुलंद आवाज से इनको दावतें देगी कि या अहले किताब तआलू इला कलिमत सवाइन बैनना बैनकुम, कि अहले किताब हम तुम्हें उस कदर मुश्तरक की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान निकट एक है, और वो सारी नेकी की बातें जिनको तुम भी तस्लीम करते हो और हम भी तस्लीम करते हैं, हम तुम्हें उन नेकी की बातों में ताउन की दावत देते हैं और ताउन का यकीन दिलाते हैं। आप ये सब कुछ करेंगे, मुझे यकीन है कि करेंगे, खुदा से जुड़ा पाएंगे, मगर जहां तक अहमदीयत के मुआनदीन का ताल्लुक है, मैं आपको बताता हूं कि वो अपनी राह बदलने वाले नहीं, वो जिस जिद पर कायम हो चुके हैं उनको सिर्फ एक चीज है जो इत्मीनान बख्श सकती है, वो है अहमदीयत का कुल्लियतन सफहस्ती से मिट जाना। और जहां तक उनकी ये इस मुराद का ताल्लुक है, हम मजबूर और बेबस हैं, इस तरह से हम उनके सीने ठंडे नहीं कर सकते, बल्कि इस पहलू से हमारे मुकद्दर में जो बात लिख दी गई है कि हम दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे और तरक्की करते चले जाएंगे और उनके सीनों की आग और ज्यादा भड़कती चली जाएगी, इसलिए नहीं कि हम उनको जलाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम दुनिया को तकलीफ देने के लिए बनाए गए, बल्कि इसलिए कि एक बेख्तियारी है। खुदा की राह में आगे बढ़ना एक ऐसा अमर मजबूरी है जिससे हम बाग नहीं, उसके बगैर हमारी जिंदगी बेहासिल बेमानी बन जाती है। बस तरक्की की राहों में आप आगे बढ़ते चले जाएं, ताबून की रूह के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये मुखालफतें फिर भी कम नहीं होंगी। ये ना समझना कि इसके बाद मुखालफतें ठंडी पड़ जाएंगी और दुश्मन को चैन नसीब होगा। दुश्मन को सिर्फ एक चीज है जो चैन दे सकती है, और वो आपकी मौत है। आपकी मौत है जो दुश्मन के दिल का सुकून बन सकती है, लेकिन आप जिंदा रहने के लिए और लोगों को जिंदा करने के लिए बनाए गए, इसलिए दुश्मन का सुकून आपके बस में नहीं है, आपके अख्तियार में नहीं है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने इस मुजादले का जो एक सारी जिंदगी आपने अपने इस मुजादले का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है, जिस मुजादले में आप हमेशा हर पहलू से लहजा लहजा मसरूफ रहे। और ये अल्फाज जो मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ये अपनी जात में जामे माने और बात को दर्जा कमाल तक पहुंचाने वाले, बस होगा वही जो इस तहरीर में लिखा है और कोई भी अभी ताकत नहीं है जो इस तहरीर को बता दे। मगर इसके बावजूद हमें जहां तक हमारा बस चल सकता है, मुमकिन हो सकता है, हर पहलू से लेकिन में अपने मुआनदीन और मुखालिफिन से भी तआवुन करना चाहिए। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कबल इसके कि जो मैं इस दुनिया से गुजर जाऊं, मैं अपने उस हकीकी आका के सिवा दूसरे का मोहताज नहीं हूंगा और वो हरेक दुश्मन से मुझे अपनी पनाह में रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन हुवा वली फिद दुनिया व आखिरा व हुवा निमुल मौला व निमुल नसीर। और मैं यकीन रखता हूं कि वो मेरी मदद करेगा और वो मुझे हरगिज हरगिज ज़ाया नहीं करेगा। अगर तमाम दुनिया मेरी मुखालफत में दरिंदों से बदतर हो जाए तब भी वो मेरी हमायत करेगा। मैं नामुरादी के साथ हरगिज कब्र में नहीं उतरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे हर कदम मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूं। मेरे अंदरून का जो उसको इल्म है किसी को भी इल्म नहीं, मेरे अंदरून का जो उसको इल्म है किसी को भी इल्म नहीं। अगर सब लोग मुझे छोड़ दें तो खुदा एक और कौम पैदा करेगा जो मेरे रफीक होंगे। अगर सब लोग मुझे छोड़ दें तो खुदा एक और कौम पैदा करेगा जो मेरे रफीक होंगे। नादान मुखालिफ ख्याल करता है कि मेरे मकरों और मंसूबों से यह बात बिगड़ जाएगी और सिलसिला जख्म भरम हो जाएगा। नादान मुखालिफ यह ख्याल करता है कि मेरे मकरों और मंसूबों से यह बात बिगड़ जाएगी और सिलसिला धर्म बरम हो जाएगा। मगर ये नादान नहीं जानता कि जो आसमान पर करार पा चुका है, जमीन में ताकत नहीं कि उसको महव कर सके। मेरे खुदा के आगे जमीन और आसमान कांपते हैं। खुदा वही है जो मेरे पर अपनी पाक वही नाजिल करता है और गैब के असरार से मुझे इत्तला देता है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। और जरूरी है कि वो इस सिलसिले को चलावे और बढ़ावे और तरक्की दे जब तक वो पाक और कलीब में फर्क करके न दिखला दे। हरेक मुखालिफ को चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो इस सिलसिले के नाबूद करने के लिए कोशिश करे और नाखूनों तक जोर लगा दे और फिर देखे कि अंजाम कार वो गालिब हुआ या खुदा। कितनी अजीब तहरीर है। और सवाल इसके एक आरफ बिल्ला जो कामिल खुदा की ताईद पर यकीन रखता हो वो ये तहरीर लिख नहीं सकता। ये भी एक मौजदा होता है, सच्चाई का मौजदा जो तहरीर में सच्चाई को इस तरह कूट कूट कर भर देता है कि हर लफ्ज सच्चाई की ताकत से हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और यहां देखें, ये नहीं फरमाया फिर देखें कि अंजामकार वो गालिब हुआ या मैं, बल्कि फरमाया फिर देखें कि अंजामकार वो गालिब हुआ या खुदा। क्योंकि आप जानते हैं और कामिल यकीन रखते हैं कि खुदा आपके साथ है और आपको तबाह करना दरअसल खुदा को तबाह करने के इरादे के मुतरादिफ बन जाता है। फिर फरमाते हैं, पहले इससे अबू जहल और अबू लहब और उनके रफीकों ने हक के नाबूद करने के लिए क्या क्या जोर लगाए थे, मगर अब वो कहां हैं? वो फिरौन जो मूसा को हलाक करना चाहता था,
اب اس کا کچھ پتا ہے، بس یقیناً سمجھو کہ صادق ضائع نہیں ہو سکتا، وہ فرشتوں کی فوج کے اندر پھرتا ہے، بدقسمت وہ جو اس کو شناخت نہ کرے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 294-295۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، وذكر الله أكبر.